بسم الله الرحمن الرحیم.
اسلام میں بیوی اور شوہر کے حقوق. اکیلا مرد ایک ناقص ہستی ہے، اور اسی طرح اکیلی عورت بھی ایک ناقص ہستی ہے. اس کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نسل کی بقا اور زندگی کی تشکیل میں دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. شرعی اور قانونی ازدواج دونوں کے نقائص دور کرتا ہے اور ان کے وجود کے برابر ہونے کا سبب بنتا ہے. بقائے نسل کے مسئلے کے علاوہ ہر مرد اور عورت کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور زندگی کی نعمتوں سے صحیح طور پر بہرہور ہونے کے لیے بھی خاندان کی تشکیل ضروری ہے. جو عورتیں اور مرد تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں زیادہ تر اعصابی اور نفسیاتی تکالیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ اگر جنسی خواہشات کو دبا دیا جائے تو اس کا نتیجہ وحشتناک بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے، اور اگر وہ شتر بے مہار بن جائیں اور خلاف شرع طریقوں سے ان خواہشات کو پورا کریں تو اس کے زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. ازدواج اور خاندان کی تشکیل کی ضروری شرائط پوری کرتے ہوئے ان امور کو انجام دینا فطرت کا فرمان اور خلقت کا ایسا قانون ہے جسے سرتابی کی بڑی سنگین سزا ملتی ہے. جو عورت اور مرد اس اہم کام کو رشتہ ازدواج کے ذریعے انجام دیں، انہیں چاہیے کہ اس رشتے کے ذریعے ان پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی جانب توجہ دیں اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اپنے فرائض پر پورا پورا عمل کریں. اپنے ازدواج کی بنیاد ہوا اور حوث اور نفسانی خواہشات پر نہ رکھیں، اور مال و دولت یا حسن و جمال کی خاطر ازدواج نہ کریں، کیونکہ ایسے رشتے کمزور اور ایسی شادیاں بے بنیاد ہوتی ہیں. انہیں چاہیے کہ اس کام کے اقدام سے جو عظیم مقصد پیش نظر ہونا چاہیے اسے فراموش نہ کریں، اور کافی غور و خوص اور چھان بین کے بعد اپنے آئندہ جیون ساتھی کا انتخاب با ایمان، عقل مند اور لائق افراد میں سے کریں. عورت اور مرد، عورت ہونے یا مرد ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کوئی تفوق نہیں رکھتے. خلاق عالم کی نظروں میں دونوں انسان ہیں اور اپنے اپنے حقوق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت آدم اور حوا کی نسل سے پیدا کیا اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یہ قبیلوں اور گروہوں کا اختلاف برتری کا معیار نہیں ہے. بلا شبہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. سورہ حجرات آیت نمبر 13. ہر دوسرے نظام کی طرح گھر کی ترتیب و تنظیم کے لیے بھی ایک سرپرست اور ذمہ دار شخص کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر وہ تنظیم جس میں کوئی ذمہ دار اور جواب دہ شخص نہ ہو اس کی خرابی اور بربادی ایک یقینی امر ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس تنظیم یعنی گھر اور خاندان کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے کس کو ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا جائے، مرد کو، عورت کو یا دونوں کو. بلا شک و شبہ مرد اور عورت دونوں کے سربراہ بن جانے سے نہ صرف یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی بلکہ پریشانی اور بدنظمی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ ہونا کوئی سربراہ نہ ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور جس مملکت کے دو مستقل حکمران ہوں وہ ہمیشہ بدنظمی کا شکار رہتی ہے. بدنظمی کے علاوہ اگر ماں اور باپ میں گھر کی سربراہی کے سلسلے میں اختلاف اور کشمکش ہو تو ماہرین نفسیات کے نظریے کے مطابق جو بچے ایسے گھر میں تربیت پائیں وہ روحانی اور اعصابی پیچیدگیوں اور خلل دماغ کا شکار ہو جاتے ہیں. مندرجہ بالا مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ گھر اور خاندان کے امور کی ذمہ داری عورت یا مرد میں سے کسی ایک کے سپرد ہونی چاہیے، اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی جسمانی ساخت اور ذہنی رجحان کی بدولت مرد اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا زیادہ اہل ہے. ماہرین اور دانشمندوں کی تصدیق کے مطابق جہاں تک جذبات کا تعلق ہے عورت کو مرد پر برتری حاصل ہے، اور سوچ بچار کے معاملے میں مرد فائق ہے، اور چونکہ انتظامی امور کے لیے عقل و فکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لہٰذا عقل سلیم یہ حکم دیتی ہے کہ خاندان کے نظم و نسق کی اہم ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی جائے، اور سربراہی اور سرپرستی کا کام اس کے سپرد کیا جائے۔ مقنن اسلام کی نظر میں فطرت کا حکم یہی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ان خصوصیات کی بنا پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں اور ان مالی ذمہ داریوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی بیوی کے اخراجات کے سلسلے میں قبول کی ہیں، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اپنی بیوی کی بنسبت مرد کی سرپرستی دنیا کے تمام ممالک میں تسلیم کی جاتی ہے اور عورتیں بھی اس صورتحال سے خوش ہیں۔ فرانس کے جدید قانون کی دفعہ 213 کی روح سے گھر کی سربراہی، نظم و نسق اور سرپرستی مرد کے ذمے ہے، اور دوسری اقوام کے قوانین و ضوابط میں بھی قانون یا روایت کے مطابق یہی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے امور کے نظم و نسق کی رہنمائی اور ذمہ داری مرد کے سپرد کی ہے اور یہ وظیفہ اسے سونپ دیا ہے۔ مرد کو یہ ذمہ داری تفویض کرنے کی وجہ سے کہ وہ جسمانی لحاظ سے زیادہ طاقتور ہے اور سخت کام کرنے اور اپنے اہل و عیال کا دفاع کرنے کا زیادہ اہل ہے۔ جسمانی اور روحانی لحاظ سے عورت کی بناوٹ ایک خالص لطافت رکھتی ہے اور اس کے جذبات اور احساسات بھی نازک ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں عورت اپنے حمل کے دوران اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت میں نہ صرف یہ کہ لامحدود سرگرمیوں کی قوت نہیں رکھتی بلکہ کسی دوسری جانب سے نگہداشت اور سرپرستی کی محتاج ہوتی ہے۔ مرد کا اپنے خاندان کا سربراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا مالک ہے اور وہ اس کے غلام ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرد نے خاندان کی مالی اعانت، ذہنی پرورش اور جسمانی حفاظت کی جو ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ان کی بنا پر وہ سربراہ کہلا سکتا ہے، لیکن اس کے اختیارات کی حدود اللہ تعالیٰ کی جانب سے قطعی طور پر متعین کر دی گئی ہیں اور اسے معقولیت کی حد سے تجاوز کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو خاندان کے سربراہ کا رتبہ عطا کرتے وقت عورت کی حب جا کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اسے امور خانہ داری کا سربراہ قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر بشر آزاد اور خود مختار ہے، مرد کو اہل خانہ کے انتظام اور عورت کو خانہ داری کے امور میں آزادی اور خود مختاری حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم سب اپنے اپنے حصے کے سرپرست اور نگراں ہو اور سبھی اپنی اپنی ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہو۔ حاکم اور امام قوم کے لیے جواب دہ ہے، مرد خاندان کے لیے جواب دہ ہے، عورت گھر کے امور اور اولاد کے لیے جواب دہ ہے، اور جو کوئی جتنا اختیار رکھتا ہے اس کے لیے جواب دہ ہے، اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیے ہیں ان کی انجام دہی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مردوں کو صریحاً یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اپنی بیویوں سے نیکی اور مہربانی کا سلوک کرو اور ناانصافی اور ترش روی سے پرہیز کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وفادار ساتھی تھے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ فرماتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجہیز کی رسوم انجام دینے میں بنفس نفیس شرکت کی اور فرمایا کہ فرشتے بھی سعد کے جنازے کی تشیع میں شامل ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں داخل ہوئے اور اپنے دست مبارک سے لحد کو درست کیا، اینٹوں کے درمیان جو شگاف تھے انہیں مکمل طور پر بند کیا اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا، گو مجھے علم ہے کہ یہ لحد جلد ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب اس کے بندے کوئی کام انجام دے تو اسے پختہ اور ٹھیک ٹھیک انجام دے۔ قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور اسے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ جب سعد کی ماں نے جو تدفین کے آغاز سے انجام تک موجود تھی اپنے بیٹے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ دیکھی تو بے اختیار کہنے لگی، اے میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، خاموش رہ، تو اللہ سے کیا توقع رکھتی ہے؟ ابھی ابھی قبر نے سعد کو بڑی سختی سے بھینچا ہے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ سعد گھر میں اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ امام الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مرد پر اللہ کی رحمت ہو جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد احسان اور نیکی پر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل خاندان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے خاندان والوں سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرے وہ لعنت اور نفرین کا مستحق ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں جیسے مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی طرح بیویوں سے بھی کہا گیا ہے کہ شوہروں کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنے آپ کو لائق بیویاں ثابت کریں۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ اچھی بیویاں ثابت ہوں۔ اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں امام علی علیہ السلام اور آپ کی زوجہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام دونوں مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داریوں کی حدود متعین فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہار کے تمام کام امام علی علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو گھر کے تمام کام کاج کا ذمہ دار قرار دیا۔ مرد اور عورتیں صحیح اور عاقلانہ طور طریقوں سے خوش بختانہ زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اور جو کام ان کی پرسکون زندگی کے لیے مضر ہوں ان سے اجتناب برت سکتے ہیں۔ بعض اوقات معمولی اور غیر اہم کام پیار اور محبت میں اضافے کا موجب بن سکتے ہیں، اور اسی طرح کبھی بالکل معمولی باتیں تفرقہ اور جدائی پیدا کر دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مناسب یہ ہے کہ عورت گھر کا چراغ روشن کرے اور کھانا تیار کرے، اور جب اس کا شوہر گھر آئے تو گھر کے دروازے کے نزدیک جا کر اس کا استقبال کرے اور اسے خوش آمدید کہے، اور پانی اور تولیہ لا کر شوہر کے ہاتھ دھونے میں اس کی مدد کرے، اور بلا وجہ اس کی خواہشیں پوری کرنے سے انکار نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو مرد کسی عورت سے شادی کرے اسے چاہیے کہ اس کا احترام کرنے اور اسے عزیز رکھنے کی کوشش کرے۔ بیوی کی غلطی کا ذکر بچوں کے سامنے نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارے بچے اپنی ماں کی غلطی کا ذکر کریں تو تمہیں بچوں کے اذہان کو اس بارے میں مطمئن کر دینا چاہیے اور ان کے دلوں میں ماں کا احترام قائم کرنا چاہیے۔ البتہ ماں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہمیشہ بچوں کو باپ کا احترام کرنے کی تلقین کرے۔ عورت اور مرد دونوں کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے باوقار اور پرکشش بنا کر پیش کریں اور غلاظت اور قابل نفرت حالت میں رہنے سے پرہیز کریں۔ حسن بن جہم کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے خضاب کر رکھا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب میں فرمایا، مرد کا اپنے چہرے، مہرے اور لباس کو آراستہ کرنا عورت کی عفت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی بیوی کو پسماندہ اور پریشان حال دیکھو؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، وہ بھی تمہاری طرح ہی ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کا شوہر گندا رہے اور پریشان وضع ہو۔ بلا شبہ پاکیزگی، خوشبو لگانا اور سر اور چہرے کو درست حالت میں رکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے۔ ایک خلیفہ کے دور حکومت میں ایک عورت نے خلیفہ کے پاس اپنے شوہر کے خلاف شکایت کی اور تقاضا کیا کہ اس کے شوہر کو حاضر کر کے اسے اس سے طلاق دلائی جائے۔ خلیفہ نے وجہ پوچھی تو عورت نے جواب دیا، میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی اور مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ناگوار ہے۔ خلیفہ عورت کی مایوسی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مختلف طریقوں سے معاملے کی چھان بین کی۔ اس سلسلے میں ان کے مابین یوں گفتگو ہوئی: خلیفہ، کیا تمہارا شوہر تمہارے اخراجات زندگی ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے؟ عورت: نہیں. خلیفہ، کیا وہ تمہیں مارتا پیٹتا اور اذیت دیتا ہے؟ عورت: نہیں. خلیفہ، کیا وہ تم سے بے اعتنائی برتتا ہے؟ عورت: نہیں. ان میں سے کوئی بات نہیں. میرا شوہر ایک اچھا آدمی ہے، لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے. خلیفہ نے اس عورت کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا. کچھ دیر گزرنے پر سرکاری پیادے ایک شخص کو خلیفہ کی خدمت میں لے آئے، جو بے حد غلیظ اور پریشان وضع تھا. اس کے بال بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے، ناخن بڑے ہوئے تھے اور لباس پھٹا پرانا تھا. خلیفہ نے اس پر بھی جرح کی تاکہ شاید سوالات اور جوابات سے عورت کی مایوسی کے سبب کا پتہ چلا سکے، لیکن کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی. پھر خلیفہ کو خیال آیا کہ شاید عورت کی بیزاری کی وجہ اس کے شوہر کی یہی پریشان وضع ہو. لہٰذا اس نے عورت کو حکم دیا کہ آج تم واپس جاؤ اور کل اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے اجرا کے لیے یہاں آ جاؤ. عورت چلی گئی. اس کے جانے کے بعد خلیفہ نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اس کے شوہر کو حمام میں لے جائیں اور اس کے سر اور چہرے کی اصلاح کرائیں اور اسے صاف ستھرا لباس پہنائیں. اس کام سے فراغت کے بعد اس نے اسے بھی رخصت کر دیا اور حکم دیا کہ کل صبح اپنی بیوی کے ساتھ یہاں حاضر ہو جاؤ. دوسرے دن خلیفہ نے کافی انتظار کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ آیا. اس نے کسی کو بھیجا تاکہ انہیں حاضر کیا جائے. جب وہ آئے تو خلیفہ نے عورت سے کہا کہ اب ہم تمہاری طلاق کے اجرا کے لیے تیار ہیں. عورت نے تشویش اور اضطراب سے کہا، نہیں، اب میں اپنے شوہر سے جدا ہونے پر ہرگز تیار نہیں ہوں. میں اسے چاہتی ہوں اور جو کچھ کل کہہ چکی ہوں اس پر نادم ہوں. خلیفہ ہنسا اور انہیں پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کی تلقین کی. خلیفہ کی سوچ درست تھی، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عورت یا مرد کی پریشان وضع مایوسی اور نفرت، حتیٰ کہ طلاق و جدائی کا موجب بن جائے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کو اپنے شوہر کی خاطر زیور کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، خواہ وہ گردن میں گلو بند ہی پہن لے. اگر عورت ان مسائل کی جانب توجہ دے جو بظاہر بے اہمیت نظر آتے ہیں، اور اپنی آرائش اور گھر کے امور سلجھانے کا اہتمام کرے، تو وہ اپنے علیحدگی پسند اور مایوس شوہر کو اپنے آپ میں اور گھر کے معاملات میں دلچسپی لینے پر مائل کر سکتی ہے اور گھر کی فضا کو خلوص اور محبت سے معمور کر سکتی ہے. ڈیل کارنیگی کہتا ہے، جب گھر سجا ہوا ہو اور کمرے ایسے سلیقے سے آراستہ کیے گئے ہوں کہ مکان کو جاذب بنا دیں اور عورت گھر میں شوہر کی موجودگی پر خوشی کا اظہار کرے، تو شوہر ادھر ادھر دوسروں کے پاس بھٹکنے کے بجائے سیدھا اپنے گھر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو شوہر فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کی حالت اتنی اچھی ہے، اور بعد میں وہ گھر سے مانوس ہو جاتا ہے. شوہر کو گھر میں آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس کا جہاں جی چاہے بیٹھے، جو جی چاہے کھائے، اپنا سگار اور روزنامہ جہاں جی چاہے رکھے، اور بالآخر اسے گھر میں مکمل آسائش حاصل ہو. خوشی اور سکون ایسی چیزیں نہیں جنہیں بازار سے خریدا جا سکے، بلکہ انہیں فقط شوہر اور بیوی کے نیک اخلاق، طور طریقوں اور گفتگو سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اچھی باتیں انسان کی دولت اور روزی کو بڑھاتی ہیں، اس کی عمر کو دراز کرتی ہیں، بیوی اور اولاد کے درمیان محبت کا موجب بنتی ہیں، اور انسان کو بہشت میں پہنچاتی ہیں. شوہر اور بیوی کی ذمہ داریوں کے بارے میں مغرب کے دانشوروں نے کئی ایک بیانات دیے ہیں، جن کے ایک زاویے کی جانب ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس نقطے کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اسلامی احکام اور دانش مندوں کے درمیان تفاوت ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی احکام کا سرچشمہ وحی الہی ہے جو ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے پاک ہے، جبکہ دانش مندوں کے نظریات جو تجربے سے حاصل کیے گئے ہیں اشتباہ سے خالی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسائل کے بارے میں خود ان کے مابین بہت سے اختلافات موجود ہیں. علاوہ ازیں، ہر روز سابقہ دانشمندوں کے بہت سے نظریات رد کر دیے جاتے ہیں اور نئے نظریات ان کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن اسلام کے احکام 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل طور پر اپنی قوت اور اعتبار کے بل بوتے پر باقی ہیں، اور دور حاضر کے دانشمند بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ مغرب کے فلسفیوں کے نظریات کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ سیمیول اسماعیلز کہتا ہے، اگرچہ مرد کی صفات اور امتیازات کا تعلق اس کی سوچ بچار سے ہے اور عورت کے اوصاف اور خصوصیات کا تعلق اس کے قلب سے ہے، لیکن ضروری ہے کہ مرد اپنے قلب کی تربیت اپنی سوچ بچار کی مانند کرے، اور عورت پر بھی واجب ہے کہ اپنی فکر کی تربیت اپنے قلب کی طرح کرے۔ بد نیت اور فاسد دل کا مالک مرد ایک جاہل اور معمولی عورت کی طرح ایک متمدن معاشرے میں بے اہمیت ہوتا ہے۔ جو عورت اور مرد صحت مند اور پاکیزہ اخلاق کے مالک بننا چاہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے تمام فکری اور اخلاقی پہلوؤں کی تربیت اور پرورش کی کوشش کریں، کیونکہ اگر مرد شفقت اور دوسروں کی حالت کا احساس کرنے سے عاری ہو تو وہ ایک حقیر، بے فائدہ اور خود غرض ہستی ہے، اور عورت خواہ کتنی ہی خوبصورت ہو، اگر وہ عقل و ہوش نہ رکھتی ہو تو وہ ایک ایسی گڑیا کی مانند ہے جسے لباس پہنا دیا گیا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عورت کی خصوصیات اس کے دوسروں سے روابط قائم کرنے کے موقع پر اور اس کے جذبات اور محبت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ عورت ایک نرس ہے جسے بنی نوع انسان کی پرورش پر مقرر کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کمزور اور ناتواں بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، اور فطری رجحان کی بنا پر انہیں مہر و محبت کی آغوش میں پالتی ہے۔ عورت گھر کا محافظ فرشتہ ہے، اور اپنے حسن سیرت اور نیک کردار کی بدولت خاندان کے لیے ایسا آرام و آسائش فراہم کرتی ہے جو اخلاق اور نیک خصلتوں کو قوت بخشتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے۔ عورت فطرتاً اپنی طبعی ساخت کی وجہ سے شریف، مہربان، حوصلہ مند اور ایثار پسند ہوتی ہے۔ اس کی پرمحبت آنکھوں سے امید اور اعتماد کا نور جھلکتا ہے، یہ نور جہاں کہیں چمکے بے کسوں کو امید بخشتا ہے اور غم زدہ اور مصیبت کے مارے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ معاشرے کے ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کی تربیت کے مابین توازن قائم رہے، کیونکہ عورت کی طہارت اور عفت اور مرد کی طہارت اور تقویٰ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور دونوں پر اخلاقی قوانین کا برابر اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر معاشرہ اخلاقی عیوب سے پاک رہنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس کی عورتیں اور مرد پرہیزگار اور اخلاقی فضیلت کے حامل ہوں۔ جو عمل ضمیر اور اخلاق کی تعلیمات کے منافی ہو، دونوں اس سے پرہیز کریں، اور اسے ایک ایسا مہلک زہر سمجھیں جو ایک دفعہ بدن میں داخل ہو کر پھر خارج نہیں ہوگا، اور اس کے برے اثرات آئندہ زندگی کی سعادت اور خوشبختی کو زائل کر دیں گے۔ مرد کے خوشگوار متاہلانہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے روحانی یکجہتی رکھتا ہو، لیکن عورت کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ مرد کی ہی بدلی ہوئی شکل ہو اور ہر بات میں اس کی تقلید کرے، کیونکہ جس طرح عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کے اخلاق اور اطوار عورتوں جیسے ہوں، اسی طرح مرد بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کی عادات مردوں جیسی ہوں۔ عورت کے فضائل اور خوبیاں اس کی عقل و فکر میں نہیں بلکہ دل اور جذبات میں ہیں، اور مرد اس کی عقل اور معلومات سے نہیں بلکہ اس کی مہربانی اور شفقت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے۔ ایلوس ونڈل ہیلمز کہتا ہے، ہم عقلی اور فکری قوتیں رکھنے والی عورت کے مقابلے میں اس عورت کی جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں جو مشفقانہ جذبات کی مالک ہو۔ مرد کبھی کبھی اپنے آپ سے اس قدر بیزار ہو جاتے ہیں کہ وہ ان تمام صفات اور خصوصیات کی تعریف کرتے ہیں جو خود ان سے مختلف ہوں۔ وہ مزید کہتا ہے، اگر کوئی شخص مجھ سے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی دلیل مانگے، میں اسے جواب دوں گا کہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی دلیل ہمارے حق میں وہ عجیب اختلاف ہے جو مرد اور عورت کے مزاج کی افتاد میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے ان کا ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ممکن ہو سکے۔ ہنری تبلور کہتا ہے، ایک اچھی عورت کو ایسی صفات اور عادات کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ گھر کو مرد کے لیے راحت اور آرائش کا مقام بنا دے، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت میں اتنی قابلیت ہو کہ مرد کو گھر کا انتظام چلانے کی زحمت سے فارغ کر دے، اور بالخصوص اسے قرضے کے خطرے سے محفوظ رکھے۔ نیز عورت کو چاہیے کہ مرد کے سامنے پسندیدہ شکل میں آئے، کیونکہ مرد کی پسند اس کی باطنی طبیعت سے مکمل ارتباط رکھتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی محبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی زندگی میں جس کے ساتھ تکالیف اور آلام بھی پیوستہ ہیں، اگر گھر پیار اور محبت کا مقام نہ ہو تو وہ یقیناً آرام اور راحت کی جگہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فکر اور روح کی آسائش فقط مہر و محبت کے دامن میں ہی ممکن ہے۔ مرد اپنی بیوی سے دل ربائی اور بناؤ سنگھار سے زیادہ عقل و ہوش، خوش و خرم طبیعت اور روشن خیالی کی توقع رکھتا ہے، اور تند و تیز عشق، جذباتی پن اور سرکش احساسات کے مقابلے میں اس کی دلربائی مہربانی کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے۔ متاہلانہ زندگی بسر کرنے والے اشخاص کا دستور زندگی صبر اور شکیبائی ہوتا ہے۔ یہ زندگی حکومت کی مانند اپنی ایک مخصوص سیاست رکھتی ہے، اور شادی شدہ شخص کو کچھ لو کچھ دو کے اصول پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بات ماننی بھی پڑتی ہے اور منع بھی کرنا پڑتا ہے، اسے صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے یہ لازم نہیں کہ دوسروں کے احساسات کے معاملے میں اندھا بن جائے اور انہیں نہ دیکھے، اس کے برعکس ضروری ہے کہ وہ درگزر اور چشم پوشی کی قوت رکھتا ہو، اور جو کچھ دیکھے اسے نرمی اور مہربانی سے برداشت کرے۔ ازدواجی زندگی میں تمام صفات اور عادات میں سے معتدل مزاجی سب سے زیادہ مفید، ضروری اور دیر پا ہوتی ہے، اور اگر یہ پسندیدہ خصلت خودداری سے وابستہ ہو تو انسان کو حوصلے اور بردباری کا عادی بنا دیتی ہے، اور وہ اس بات کا خوگر ہو جاتا ہے کہ سختیوں اور خلاف مزاج باتوں کے مقابلے میں حوصلے سے کام لے، اور اگر کوئی سخت الفاظ سنے تو جواب نہ دے اور چپ چاپ بیٹھا رہے، حتیٰ کہ دوسرے فریق کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ نرم جواب غصے کے شعلے کو بجھا دیتا ہے، اس کا اطلاق سب سے زیادہ ازدواجی زندگی پر ہوتا ہے۔ انگریزی کی مشہور مثل ہے کہ لڑکیاں جال بنانے میں مہارت رکھتی ہیں، لیکن ان کی بہتری اسی میں ہے کہ پنجرہ بنانے کے طریقے سیکھیں۔ مردوں کو عموماً پرندوں کی طرح جال میں آسانی سے پھنسایا جا سکتا ہے، لیکن پرندوں ہی کی طرح ان کی نگہداشت بھی بے حد مشکل اور دقت طلب ہے۔ اگر عورت اپنے گھر کو یوں نہ سوار سکے کہ وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ آراستہ اور مسرت انگیز جگہ ثابت ہو، اور مرد دن بھر کی محنت کے بعد خوش خوش وہاں جانے پر آمادہ ہو، تو اس بد نصیب مرد کی حالت پر آنسو بہانے چاہیے، اور در حقیقت اسے ایک بے خانمہ شخص سمجھنا چاہیے۔ کوئی عقل مند شخص فقط عورت کے حسن و جمال کی خاطر اس سے رشتہ ازدواج قائم نہیں کرتا۔ یہ درست ہے کہ شروع شروع میں عورت کی خوبصورتی مرد کو اس پر فریفتہ کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کی زندگی میں کسی نفوذ اور تاثیر کی حامل نہیں ہوتی۔ بلا شبہ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ خوبصورتی کی مذمت کریں یا اس کی قدر و قیمت کو گھٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ چہرے اور جسم کی خوبصورتی عموماً صحت مند مزاج کی علامت ہوتی ہے۔ دراصل جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا جو اخلاقی اور روحانی خوبیوں سے عاری ہو، ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی تلافی ہرگز ممکن نہیں۔ ظاہری زیبائش ایک نہ ایک دن مرجھا جاتی ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اس کے برعکس معنوی حسن اور خوبی ہر صورت میں ہمیشہ شاداب اور دلکش رہتی ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے اس کی رونق اور دل فریبی گھٹنے کے بجائے بڑھتی رہتی ہے۔ شادی ہوئے جب ایک سال گزر جاتا ہے تو مرد اور عورت میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے حسن صورت کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اس کے برعکس دونوں ایک دوسرے کے خلق اور طور طریقوں پر توجہ دیتے ہیں۔ دوتو کوپل کہتا ہے، مرد کو اپنی زندگی میں ایک نیک سیرت اور با اخلاق بیوی سے بڑھ کر کوئی سہارا میسر نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کمزور اور ناتواں اشخاص بھی دیکھے ہیں जिन्होंने इज्तमाही उमूर में बड़े अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं, और उनकी वजह भी यही थी कि उनकी बीवियाँ लायक और बाअख्लाक थीं, जिन्होंने अजदवाजी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते वक्त अपने शोहरों की रूहानी मआवनत की और उन्हें ग़लतियों से महफूज रखा। जो कुछ भी अब तक बयान किया गया वो बीवी और शोहर के हकूक़ के बारे में इस्लामी तालीमात का एक नमूना था। अब बहस के खात्मे पर हम बीवियों और शोहरों के कुछ हकूक़ की फहरिस्त देते हैं और उनकी तफसील और एक दूसरे के हकूक़ का ज़िक्र मुफस्सल किताबों पर छोड़ देते हैं। शोहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी को जाने पहचाने मेयार के मुताबिक अखराजात मुहैया करें। इन अखराजात में लिबास, खुराक, घर का साजो सामान, खिदमतगार और दूसरी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी शामिल हैं जो औरत को उसकी हैसियत के मुताबिक दी जानी चाहिए। ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने में बीवी को तकलीफ़ और उसरत में मुब्तला ना करे और आराम और आसाइश के वसाइल उसे फराहम करे। बीवी की इज़्ज़त और एहतराम करे और उसे दुख ना दे। बीवी को ऐसे काम करने को ना कहे जो उसके लिए मुनासिब और उसके शायान शान ना हो, मसलन तिजारत, ज़रात वग़ैरह, बल्कि घर के काम मसलन कपड़े धोने, खाना पकाने और बच्चों को साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी भी उस पर ना डाले। अलबत्ता औरत के लिए मुस्तहब है कि घर के काम और शौहर और औलाद से मुतालिक खिदमात अंजाम दे। बीवी की गलतियों और लग्जिशों को नज़रअंदाज करे और उसे माफ़ कर दे और उसकी बदअख्लाकियों पर सब्र से काम ले और बिला वजह उसकी जानिब से बदगुमानी का इजहार ना करे। अपने जिस्म और लिबास की पाकीज़गी का ख्याल रखे। दौरान गुफ्तगू अच्छी बातें करे और सवालात के अच्छे जवाब दे। बीवी को अच्छाइयों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके। अगर बीवी बेटी को जन्म दे तो उसके साथ बदअख्लाकी से पेश ना आए और तकदीर इलाही को उससे मंसूब ना करे, उससे कनारा कशी ना करे। बीवी पर वाजिब है कि शौहर से बदअख्लाकी ना करे और गुस्से, तुर्श रवि और बदज़बानी से उसे दुख ना दे। बीवी के लिए मुस्तहब है कि काम काज में शौहर की मदद करे और बिलखसूस घर के उमूर और ग़िज़ा की तैयारी वग़ैरह की ज़िम्मेदारियाँ संभाल ले। शौहर को अज़ीज़ रखे और उसकी इज़्ज़त व एहतराम में कोताही ना करे। शौहर के अलावा किसी और की खातिर बनाव सिंघार ना करे। शौहर की इजाज़त के बग़ैर उसका माल सदक़े और सुलह रहमी के तौर पर भी खर्च ना करे। शौहर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में उसकी आबरू की हिफाजत करे। औरत और मर्द के इन ज़वाबित पर कारबंद होने से इनकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है और उनके घर की खुशबख्ती में कोई रखना नहीं पड़ता। तजर्बे से यह साबित हो गया है कि तकरीबन तमाम की तमाम जुदाइयों और ख़ानदानों की परेशानियों की वजह यह होती है कि औरत और मर्द अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझते या उनकी अंजाम दही से पहलू तही करते हैं। बाईमान औरतें और मर्द जो अपने आप को अहकाम खुदावंदी अंजाम देने का मुकल्लफ समझते हैं, वो उन पर बेचूनो चरा अमल पैरा होते हैं और नतीजे के तौर पर दुनिया